قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔
بسم اللہ، نعم الوکیل، نعم المولا، ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، وهو ارحم الراحمین فی موضع العفو والرحمہ، واشد المعاقبین فی الشدۃ والنقمہ، ثم الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسوله البشیر النذیر السراج المنیر مولانا و مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد۔ وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ على سیما بقیت اللہ فی العالمین ارواح العالمین له الفداء، اما بعد۔ قال اللہ الحکیم فی کتابه الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلى دلوہ قال یا بشرا هذا غلام واسروه بضاعۃ واللہ علیم بما یعملون۔ آیت نمبر 19 سے آج اپنی گفتگو کا آغاز کیا۔ کل تک کی آیات میں بیان ہوا کہ حضرت یوسف کو جب بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، اس کے بعد حضرت یعقوب کے پاس آئے، اور حضرت یعقوب کے پاس آنے کے بعد انہوں نے کرتا پیش کیا جس کے اندر جھوٹا خون لگا ہوا تھا، اور کہا کہ ہمارے بھائی کو، یوسف کو، بھیڑیے نے کھا لیا ہے۔ اور جناب یوسف نے، جناب یعقوب نے ان کے اس بہانے کو رد کر دیا اور کہا کہ یہ تو تسویل نفس ہے، تمہارے نفس کا بہانہ ہے، تمہارے نفس نے تمہیں ایسا کرنے پر آمادہ کیا ہے، حقیقت اس کے برخلاف ہے۔ یعنی ظاہر طور پہ یہ نہیں کہا کہ حقیقت برخلاف ہے، یہ جملہ کہ سولت لکم انفسکم، تمہارے نفسوں نے ایک چیز بنا لی ہے، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تم حقیقت سے کام نہیں لے رہے ہو۔ فصبر جمیل، اور اس موقع پر کہ جب تم کتمان حقیقت کر رہے ہو، اور جو آزمائش اب میرے اوپر آئی ہے یا یوسف سے جدائی کی، اس کے اوپر صبر کروں گا، واللہ المستعان، اللہ ہی سے مدد کا طالب ہوں، اور جو کچھ تم کہتے ہو اس سے میں جو ہوں وہ دوری اختیار کرتا ہوں۔ اگلی آیت یہ آئی کہ جب رات گزر گئی تو اس کے بعد اگلے دن جناب یوسف کے بھائیوں کو بھی خیال آیا کہ آخر ہوا کیا، ہم تو یوسف کو کنویں میں ڈال کر آ گئے تھے، اس کے ساتھ کیا ہوا ہوگا۔ یہ دیکھنے کے لیے یہ لوگ بھی وہاں پہنچے کنویں سے تھوڑا دور۔ اس وقت انہوں نے دیکھا کہ جاءت سیارۃ، ایک گروہ جو سیار ہوتا ہے، آگے جوادی عملی بیان کرتے ہیں، سیار کا مطلب وہ گروہ، وہ افراد کے جو مستقل حالت سفر میں ہوتے ہیں، سیر سے ہے، سیار جو بہت زیادہ سیر کرتا ہو، سفر طے کرتا ہو۔ یعنی جو آنے والے افراد تھے، ظاہراً تاجروں کا قافلہ تھا کہ جو وہاں سے گزر رہا تھا، اور اس کے بعد اس نے اسی کنویں کے پاس نزدیک پڑاؤ ڈالا۔ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ، اور جو طریقہ کار ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ جو بھی گروپ ہوتا تھا، اس گروپ میں ہر کسی کی کوئی نہ کوئی ذمہ داری ہوتی تھی۔ کچھ افراد وہ تھے کہ جو پانی فراہم کرنے کی ذمہ داری ان کے پاس تھی، لہٰذا جب یہ کنویں سے تھوڑا دور قافلہ ٹھہرا اور کنویں کی شناسائی ہوئی، تو قافلے پانی نکالنے والے جو افراد تھے وہ آئے، اور انہوں نے آنے کے بعد پانی ڈالنے کی نیت سے ڈول کو کنویں میں ڈالا، اور جب پانی ڈالنے کی نیت سے ڈول کو کنویں میں ڈالا، قال یا بشرا ھذا غلام، تو جب ڈول پانی کا واپس کھینچا تو بجائے اس کے کہ اس میں پانی آتا، اس میں جناب یوسف اس رسی کے ذریعے سے اوپر آ گئے، اور اس کو دیکھتے ہوئے، چونکہ عجب اتفاق تھا، یہ پانی کی نیت سے ڈول ڈالا تھا، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس ڈول کے ذریعے سے، اس رسی کے ذریعے سے کوئی بچہ، وہ بھی یوسف جیسا خوبصورت بچہ جو ہے وہ باہر نکلے گا۔ جیسے ہی نگاہ بچے پر پڑی اس پانی کے انتظام کرنے والے کی، یا سقاب اس کا نام دے دیجئے، اس نے کہا یا بشرا، بشارت ہے، حاضر غلام، یہ تو ایک غلام، غلام اس زمانے میں بچے کو بھی کہتے ہیں جو کم سن ہوتا ہے، اس کو بھی غلام کہا جاتا ہے، اور شاید غلام اسی معنی میں بھی ہو کہ عبد کا معنی جو ہوتا ہے۔ حاضر غلام، یہ ایک بچہ ہے جو ادھر سے نکل آیا، وہ اثر روح ہو بزاعتن واللہ علیم بما یعملون، اور اس کو مال تجارت سمجھ کر چھپا دیا، جب یہ نکلا، چونکہ تاجروں کا گروہ تھا اس زمانے میں، جو تجارت کی جاتی تھی، مثال کے طور پہ اجناس بیچی جاتی تھیں، کپڑے بیچے جاتے تھے، چیزیں بیچی جاتی تھیں، اسی زمانے میں ایک تجارت کا ذریعہ غلاموں کی اور کنیزوں کی خرید و فروخت بھی ہوا کرتی تھی۔ لہذا اس لیے جب ان کے ذہن میں یہ چیز آئی کہ یہ ایک بچہ ہے جو یہاں سے نکلا ہے، انہوں نے اس کو مال تجارت سمجھ کر چھپایا، اصل روح ہو اس کو چھپایا، تاکہ کسی اور کا اگر ہو تو وہ آ کے اس کا کلیم کر کے واپس نہ لے جائے۔ لیکن جناب یوسف کے بھائی اس کو واقعے کو دیکھ رہے تھے، اور وہ آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد انہوں نے، اب مختلف تعبیریں مختلف تفاصیل کے اندر میں خلاصہ بیان کروں گا، کہ آنے کے بعد کہا کہ یہ ہمارا غلام تھا اور یہ بھاگ گیا تھا، اور یہ غلام اسی طرح کا ہے، یہ بھاگ جاتا ہے، جھوٹا بھی ہے، لہٰذا اس کی بات پہ اعتبار بھی نہیں ہے۔ اور بات کرتے کرتے جناب یوسف کو ایک کنارے پر لے کے گئے اور کہا کہ دیکھو ہم تمہیں ان کے ہاتھوں بیچ رہے ہیں، اگر تم نے انہیں حقیقت بتائی تو ہم بتا چکے ہیں کہ تم جھوٹے ہو، تمہاری بات کا یقین نہیں کریں گے، یا تو تم بکنے پر تیار ہو جاؤ جانے پہ، یا ہم تمہیں بھی یہی مار دیتے ہیں اس قافلے سے الگ کر کے۔ جناب یوسف نے ظاہر جو راستہ اختیار کیا، کہا کہ ٹھیک ہے آپ مجھے غلام بنا کر بھیج دو، میں کچھ نہیں کہوں گا۔ لہٰذا اس واقعے کے اندر جو اس سورہ کے اندر، اس آیت کے اندر جو نکات ہیں، وہ نکات آپ کے سامنے بیان کروں، اور وہ یہ کہ خداوند عالم اپنے مخلص بندوں کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ خداوند عالم نے حضرت یونس، محسن قرادی کہتے ہیں حضرت نوح کو پانی کے اوپر سنبھالا، طوفان آیا، اس طوفان میں جناب نوح کو نجات عطا کی خداوند عالم نے، جناب یونس کو پانی کے اندر مچھلی کے پیٹ میں رکھ کر بچایا، حضرت نوح کو پانی کے اوپر کشتی میں رکھ کر بچایا، حضرت یونس کو پانی کے اندر مچھلی کے پیٹ میں جگہ دے کر بچایا، نجات دی، اور جناب یوسف کو پانی کے کنارے، چونکہ جو کنواں تھا پانی تھا، اور جناب یوسف غیابت الجب اس ایک کنارے پر تھے کہ جہاں پانی تھوڑا سا کم ہوتا ہے، لیکن خداوند عالم نے تینوں مخلصوں کو نجات عطا کی۔ اس کے لیے نجات دینا ایسے ہی ہے جیسے ابراہیم کو آگ کے اندر جانے کے باوجود خدا نجات دے سکتا ہے۔ اگلا نقطہ بہت خوبصورت نقطہ ہے، آغا محسن قراتی نے اس کے ذیل میں بیان کیا، اور وہ یہ کہ جب رسی ڈالی گئی تو جناب یوسف نے اس رسی کو تھاما، اور اس رسی کو تھام کر کنویں کی گہرائی سے یا کنویں کی تاریکی سے باہر نکل کر آئے، اور جب کنویں کی تاریکی سے باہر نکل کر آئے تو کہاں خداوند عالم نے ان کو جگہ عطا کی، جو اگلی آیات میں آئے گا۔ خداوند عالم نے کنویں کی گہرائی، تاریکی، ظلمت سے نکال کر حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا حکمران بنایا، مصر کے تخت پر بٹھایا۔ جناب یوسف اس ظلمت و تاریکی سے کس چیز کے ذریعے سے نکلے؟ ایک معمولی سی رسی کے ذریعے سے، وہ معمولی سی رسی کے جو کنویں میں لٹکائی گئی تھی پانی کی نیت سے۔ یہاں پر محسن قراتی بیان کرتے ہیں کہ اگر جناب یوسف معمولی سی رسی کو تھام کر کنویں کی ظلمت اور گہرائی سے نکل کر اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں کہ جو حکومت کا مقام ہے، ولایت کا مقام ہے، تو خداوند عالم نے انسانوں سے کہا ہے کہ تم عروۃ الوثقی کو تھام لو، تم خدا کی رسی کو تھام لو۔ جس طرح جناب یوسف کو ایک معمولی سی رسی نے ظلمتوں سے نجات عطا کی، گہرائی سے نجات عطا کر کے حکومت تک پہنچایا، اگر تم خدا کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو گے تو نہ معلوم یہ خدا کی رسی تمہیں کہاں تک پہنچا دے گی، خدا کی رسی۔ اسی لیے خدا نے کہا، اسی لیے خدا نے رسی سے تعبیر کیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، جس کو میں آپ کے سامنے دو دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ اللہ کی اس رسی کو قرآن بھی کہا گیا ہے اور اہل بیت علیہ السلام سے بھی تعبیر کیا گیا۔ اہل بیت علیہ السلام نے خود کہا کہ نَحْنُ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينِ، ہم خداوند عالم کی رسی ہیں، کہ اگر کوئی ان سے متمسک ہو جائے تو جیسے جناب یوسف باہر نکلے ظلمتوں سے، اس ظلمت سے، مکانی ظلمت سے، ہم اپنی روحانی ظلمتوں سے نکل کر نہ معلوم کتنا سفر طے کر سکتے ہیں، اگر ہم نے اہل بیت علیہ السلام کی رسی کو حقیقی معنوں میں تھام لیا۔ تھامنے سے مراد کیا ہے؟ رسی کو اپنی طرف نہیں کھینچا۔ توجہ چاہوں گا، حضرت یوسف نے رسی کو اپنی طرف نہیں کھینچا، جس طرف رسی کھینچ رہی تھی اس طرف جا رہے تھے۔ اہل بیت علیہ السلام کی رسی سے وابستہ ہونے کا بھی مطلب یہی ہے، ہم اہل بیت علیہ السلام کو اپنی مرضی کے مطابق نہ ڈھالنے کی کوشش کریں، اہل بیت کے مکتب کی تعریف وہ نہ کریں جو ہمارا مزاج ہو، ہم اہل بیت علیہ السلام کی اس رسی سے اس طرف کھینچیں جس طرف اہل بیت کھینچنا چاہ رہے ہیں۔ جب ہم اس طرف کھینچتے ہوئے چلے جائیں گے تو یقیناً سلمان ہو، ابو ذر و مقداد ہو، ان ایسی شخصیات کی شخصیات وجود میں آتی ہیں، انشاءاللہ ہم اور آپ بھی ان مقامات تک پہنچ سکتے ہیں. درود بھیجو محمد والے محمد. خوب، اگلی آیت کو بیان کیا کہ جب یوسف کے بھائیوں نے دیکھ لیا اور آ کے جناب یوسف سے کہا کہ ٹھیک ہے ہم تمہارا معاملہ کریں گے، یوسف اس پہ تیار ہوئے. اگلی آیت ہے آیت نمبر 20، وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دِرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. شَرَوْهُ، اسے بیچا. بِثَمَنِ بَخْس، ثَمَنِ بَخْس علامہ طباطبائی بیان کرتے ہیں کہ جس کی کسی بھی شے کی قیمت اصلی قیمت سے کم لگائی جائے. مثال کے طور پہ ایک چیز 100 روپے کی ہو اور اس کو کوئی 20 روپے میں بیچے، اس کو ثَمَنِ بَخْس کہا جائے گا. کہ کس چیز میں معاملہ ہوا؟ ثَمَنِ بَخْس، کم پیسوں میں، اس کی حقیقی ویلیو سے کم ویلیو لگائی گئی ہے. یوسف کی قیمت کیا ہے؟ یوسف کا خریدار کون ہے؟ خداوند عالم ہے. تو یوسف کی قیمت پھر کون دے سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں دے سکتا. یوسف کے بھائیوں نے یوسف کو کتنی چیزوں میں بیچ دیا؟ کم ترین پیسے میں، ظاہری اعتبار سے بھی کم ترین پیسوں میں بیچا تھا، یعنی جو غلام اور بندے کی ان زمانے میں قیمت ہوتی تھی اس سے کم میں بیچا. کتنے درہم تھے؟ تاریخ میں اس کو بیان نہیں کیا گیا، یعنی میں نے 3 تفاسیر دیکھی اس میں نہیں میں دیکھ پایا، لیکن ہر کسی نے یہ بیان کیا کہ درہم اور دینار دو چیزیں تھیں اس زمانے میں. دینار سونے کا ہوا کرتا تھا، درہم چاندی کا ہوا کرتا تھا. اس زمانے میں جو حساب ہوتا تھا پیسوں کا وہ وزن کے حساب سے ہوتا تھا، دینار کو وزن کر کے قیمت کا تعین کیا جاتا تھا، گنی نہیں جاتی تھی چیز. گننے میں ہمیشہ وہ چیز آتی تھی جس کو ہم آج کی زبان میں، جس کو دراہم معدودہ کہا گیا اس آیت کے اندر، اس کو اگر میں آج کی زبان میں ترجمہ کروں تو میں اس کو کہوں گا ریزگاری. ریزگاری وہ ہوتی ہے کہ جس کو گن لیا جاتا ہے، ایسے ہی ہاتھوں پہ دیکھ لیا جاتا ہے کہ کتنی ہے ریزگاری، 1-2 روپے سے لے کے 10 روپے تک ہے. لیکن اگر زیادہ رقم ہو تو اس کو گننے کا الگ حساب ہوتا ہے. اس زمانے میں وزن کیا جاتا تھا. حضرت یوسف کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کو جس چیز کے بدلے میں بیچا گیا، ایک تو درہم کے بدلے بیچا گیا، دینار نہیں، دینار سونے کا تھا، درہم چاندی کا. ان درہموں کی بھی تعداد کم تھی، یعنی اب بہت ہی سادہ الفاظ استعمال کروں، محاورتی زبان استعمال کروں تو مناسب نہیں ہے، لیکن بیان کر رہا ہوں، اونے پونے داموں بیچ دیا. ان کی قیمت سے کم اونے پونے داموں بیچ دیا. کیوں؟ کیونکہ وکانو فی ہے من الزاہدین. یہاں پہ جو عربی اعتبار سے کچھ ضمیریں کہلاتی ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ضمیر کس کی طرف پلٹ رہی ہے، کہ کس نے بیچا، اب شرح ہوگا ترجمہ. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ خود تاجروں کی طرف ہے، بعض نے کہا کہ نہیں یہ بھائیوں کی طرف پلٹی ہے ضمیر، کہ انہوں نے ان کو جو ہے وہ کم دام میں بیچ دیا. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ کی بھی جو ضمیر ہے وہ بھائیوں کی طرف ہے، اور وہ ان سے بیزار تھے، یعنی چاہتے تھے کہ اس سے پہلے کہ معاملہ کھلے یہ تاجر یوسف کو لے کر یہاں سے چلے جائیں، اور یوسف کو بیچنے میں انہوں نے جلدی دکھائی. لہٰذا اس آیت کے اندر بھی جو چیزیں تھیں وہ یہ کہ بعض اوقات انسان کسی چیز کو اونے پونے داموں بیچ دیتا ہے. ہمارا اور آپ کا نفس بھی عزیزوں کسی یوسف سے کم نہیں ہے. ہمارا اور آپ کا نفس بھی یوسف کی طرح خدا کو عزیز ہے. خدا بندہ علم نے ہمارے آپ کے نفس کو بھی یوسف کی طرح عزیز بنایا ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ ہم اور آپ بھی اپنے نفس کو کم ترین قیمت پر بیچتے ہیں. امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری کم ترین قیمت جنت ہے، اپنے آپ کو جنت سے کم پر نہ بیچنا. اب توجہ کیجئے گا، کم ترین قیمت انسان کی، ایک مومن کی کم ترین قیمت جنت ہے. یعنی ایک انسان کتنی ویلیو رکھتا ہے جنت، قیمت ہم قیمت معاملہ مقابلے میں دیتے ہیں. مثلا 1 کلو کوئی چیز لی، اس کے مقابلے میں ایک قیمت طے ہوئی ہے تو ہمیں وہ رقم دے دی. جب ہم نے کہا، امام علی نے کہا کہ کم ترین قیمت ایک مومن کی، یعنی مومن برابر ہے جنت کے، اس سے کم پہ نہ بیچنا. اب یہاں پہ تصورات اپنے ذہن میں لے کر آئیے، چیزوں کو سوچئے، علمی مراتب میں بہت ساری چیزوں کے اندر، کہ اگر کم ترین قیمت انسان کی جنت ہے تو پھر اگر انسان اپنی حقیقی قیمت پر بیچنے پر آئے تو کیا لے گا؟ پھر خدا اس کو کیا دے گا؟ کم ترین قیمت ہے، یعنی اپنی اگر تم کم سے کم بھی قیمت لگاؤ تو جنت تک پہنچو گے. امام علی نے یہ بیان کیا، کم سے کم قیمت بھی لگاؤ گے. اگر اب یہاں پہ آ جائیں کہ اگر کوئی انسان جنت تک بھی رسائی حاصل نہ کر سکے، اس کا مطلب ہے اس نے اپنا کیسا سودا کیا؟ اس نے گھاٹے کا سودا کیا، جس کو قرآن کہتا ہے کہ انسان گھاٹے میں، والعصر ان الانسان لفی خسر. یہ گھاٹے کا سودا ہے کہ جتنی قیمت تھی، کم ترین قیمت جو تھی وہ بھی نہ لے سکے انسان. کوئی بھی تاجر ایسا نہیں کرتا ہوگا، کوشش کرتے ہیں، ہر انسان کوشش کرتا ہے زیادہ سے زیادہ قیمت لے. امام نے فرمایا کہ تمہاری کم ترین قیمت جنت ہے، اس سے کم پہ راضی مت ہونا، اس سے آگے بھی مل سکتا ہے۔ اس سے آگے کیا ہے؟ جنت کی بھی آپ کو معلوم ہے درجات ہیں، جنت کے اندر بہت سارے مراتب ہیں، بہت سارے مقامات ہیں۔ ایک وہ جنت ہے کہ جس کو خدا سورہ فجر میں کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئن کے مالک، یہ سورہ امام حسین علیہ السلام سے متعلق ہے۔ چھٹے امام نے بیان کیا کہ ہمارے جد کا سورہ پڑھا کرو۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ کے جد کا سورہ کون سا ہے، امام حسین کا سورہ کون سا ہے؟ کہا کہ سورہ فجر کو پڑھا کرو۔ پوچھا کس آیت کی مناسبت سے اس سورہ کو امام حسین سے نسبت دی گئی؟ امام نے یہی آیت پڑھی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہاں پر خداوند عالم جنت کو اپنی طرف نسبت دے رہا ہے، یعنی خاص جنت ہے کہ جو میں نے اپنے خاص لوگوں کے لیے بنائی ہے۔ اس کا مطلب ایک عام جنت ہے جس میں عام انسان جائے گا، عام مومن جائے گا، ایک خاص جنت ہے۔ قرآن کی دیگر آیات کے اندر جنت کا تذکرہ کر کے بعض جگہوں پر خداوند عالم نے کہا کہ جنت ہے، اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس کے اندر باغات ہیں، اس کے اندر فلاں ہیں، حور ہے، ساری چیزیں ہیں۔ اس کے بعد خدا ایک اور چیز کہتا ہے ورضوان من اللہ اکبر۔ اور یاد، ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اکبر سے مراد ہے اس سے بڑا کوئی قابل تصور نہیں ہے۔ کبیر نہیں کہتے، اللہ کبیر نہیں، اللہ اکبر، اس سے آگے کچھ نہیں ہے، اکبر سب سے بڑا ہے۔ رضوان من اللہ اکبر، یہ جو میں نے تمہیں جنت کی نعمتیں بتائیں، نہر بتائی، حور بتائی، قصور بتائے، ساری چیزیں بتائیں، ان سے بڑی ایک چیز ہے، وہ کیا ہے؟ وہ رضایت خدا ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ جنت سے بڑھ کر جو چیز مقام رکھتی ہے وہ رضایت خدا ہے، رضوان خدا ہے، جو ہر کسی کو شاید نہیں ملے گا۔ اس تک پہنچنے کے لیے انسان کو اتنی کوشش کرنی پڑے گی۔ لہذا شرعہ بثمن بخس، اس کو کم ترین قیمت میں یوسف کو بیچ دیا، دراہم معدودہ، گننے والے دراہم کے بدلے میں، وکانو فیہ من الزاہدین، اور وہ اس کے نسبت سے بے رغبتی کا اظہار کر رہے تھے۔ یہاں پر آغا محسن قراتی نے کچھ اور نکات نکالے تھے، اور ان میں سے یہ تھا کہ جس چیز کی انسان ویلیو نہیں سمجھتا اس کو جو ہے وہ انسان آسانی سے بیچ دیتا ہے۔ اسی میں پھر وہ اپنے نفس کی بات آئی جو ہم نے کر چکا، درود بھیجے محمد والے محمد پر۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 21۔ اب یہاں سے جناب یوسف کی جو سورہ ہے اس کے اندر وہ واقعات شروع ہو رہے ہیں کہ جو اب اگلا مرحلہ ہے۔ جناب یوسف کی اگر زندگی کو ہم مراحل میں تقسیم کریں گے، ایک مرحلہ وہ جو ان کے گھر پہ تھا، بھائیوں کے ساتھ تھا، بھائیوں نے جو کچھ کیا وہ ایک مرحلہ، وہ یہاں تک کی آیات میں وہ ہو گیا کہ بھائیوں نے بیچ دیا۔ اب آپ سوچئے کہ تھوڑی دیر کے لیے معاملہ بھائیوں والا ختم ہو گیا، ایک نئے فیز میں قرآن لے کر آ رہا ہے، نئی چیز بیان ہو رہی ہے۔ اب کیا ہے؟ یوسف جب بک گئے، یہاں سے الگ معاملہ شروع ہوگا۔ بکنے کے بعد مصر میں جائیں گے، مصر میں عزیز مصر کے گھر میں رہیں گے، عزیز مصر کے گھر میں جو ان کا امتحان اور آزمائش اور ابتلا ہوگی وہ، اور اس کے نتیجے میں زندان، یہاں تک کا ایک اور فیز ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد اگلا فیز شروع ہوگا۔ انہی آیات کے اندر، یہ سورہ یوسف کے اندر ان تمام چیزوں کو بیان کیا گیا ہے، مرحلہ وار ہے۔ تیسرا مرحلہ زندان کے اندر، قید خانے کے اندر، جناب یوسف کی محنت، جناب یوسف کا تبلیغ کرنا، جناب یوسف کا پیغام دینا، جناب یوسف کا مقام اپنا بیان کرنا، لوگوں کے خواب کی تعبیر کرنا، اور اس کے بعد دو لوگوں میں سے ایک کا رہا ہو کر جانا، یہ الگ مرحلہ ہے۔ چوتھا مرحلہ پھر قرآن بیان کرتا ہے، جس کے اندر یہ بیان ہوگا کہ جناب یوسف جو اس زمانے کا بادشاہ تھا، اس نے خواب دیکھا، اور اس خواب کی تعبیر کے لیے جناب یوسف کو بلایا گیا، اور اس ذریعے سے جناب یوسف حکومت تک پہنچے۔ یہ چوتھا یا پانچواں مرحلہ۔ چھٹا مرحلہ پھر دوبارہ بھائیوں کا آئے گا، کہ یہاں تک قرآن بیان کر دے گا، اس کے بعد پھر اگلے مرحلے میں پھر بھائیوں تک بات آئے گی۔ یعنی ابھی بیچ میں ایک طرح سے گیپ آئے گا۔ اب جناب یوسف کا مصر کے اندر جو کچھ گزرنا ہے، احوال وہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آگے کی آیات میں پھر بھائیوں کی طرف پلٹیں گے کہ بھائیوں کے ساتھ کیا ہوا، قحط پڑا، قحط کی وجہ سے یہ لوگ بھائی دوبارہ نکل کر گئے یوسف کے سامنے، اور جو کچھ ہے وہ تفصیل انشاءاللہ اگلی آیت میں آئے گی۔ میں نے ان مراحل کا تذکرہ اس لیے کیا کہ یقیناً ہمارے پاس وقت نہیں بچا، پانچ جلسے ہمارے آج کو ملا کر ہیں، آج کا بھی وقت اچھا خاصا جا چکا ہے، ہر آیت کا اب بیان ممکن نہیں رہے گا۔ لہٰذا اب جو ہم گفتگو کریں گے وہ مرحلہ وار ہی گفتگو کر پائیں گے، یعنی چند آیات کو جمع کر کے اس کا جو پیغام ہوگا اس کو آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ جتنا وقت میرے پاس آج بچا ہے اس میں کوشش کروں گا میں کہ جناب یوسف کا وہ مرحلہ جو مصر میں فروخت ہو کر پہنچے، عزیز مصر کے گھر میں پناہ ملی اور دوبارہ زندان تک گئے، ان آیات کو اگر آپ کے سامنے بیان کر سکا تو انشاءاللہ کوشش ہوگی۔ جب جناب یوسف کو یہ آیات کتنی ہیں؟ 22 سے لے کر 34 تک کی آیت ہیں، یعنی تقریباً 12 آیات، 12 آیات میں بکنے کے بعد سے اور زندان میں جانے تک کا قصہ بیان ہوا ہے، 22 سے 34۔ اس کے اندر خلاصہ میں آپ کے سامنے بیان کروں، جب جناب یوسف کو بیچا گیا تو جناب یوسف جب نکل کر گئے تو ان کو مصر میں ایک شخص نے خریدا جس کو عزیز مصر کہا جاتا تھا۔ عزیز مصر یعنی مصر کے مثال کے اوپر جیسے گورنر کہہ لیں آپ، وزیر کہہ لیں، اس طرح کے افراد میں سے ایک شخص تھا، صاحب حیثیت تھا، صاحب منزلت تھا، اس کا اپنا ایک حکومتی سطح تھی اس کی۔ لہذا جناب یوسف کو اس نے خریدا، اور اس نے خریدنے کے بعد جناب یوسف کو اپنی زوجہ کے حوالے کیا۔ نکات ہیں، ان کو توجہ آپ کی طرف چاہوں گا۔ جناب یوسف چونکہ نظر آ رہے تھے کہ جناب یوسف غلاموں میں سے نہیں ہیں، غلام اس زمانے میں ہوتے تھے، پتہ چلتا تھا، کسی غلام کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی تھی۔ جب یہ عزیز مصر جناب یوسف کو خرید کر لے کر گیا اپنے گھر میں، تو اس نے اپنی زوجہ سے کہا، کیا کہا؟ اکرمی مسواہو، کہ اس غلام کو جو میں لے کر آیا ہوں اس کو، اس کے ساتھ احترام سے پیش آنا، اس کا اکرام کرنا۔ یہاں سے خداوند عالم نے اپنا وہ وعدہ شروع کیا جو اس نے جناب یوسف کے ساتھ کیا تھا، جو خداوند عالم نے جب یوسف کو ڈالا جا رہا تھا کنویں میں کیا کہا تھا؟ اوحینا الیہ، ہم نے وحی کی یوسف کی طرف، لتنبئنہم، کہ تم انہیں بتاؤ گے، یعنی اے یوسف تم زندہ رہو گے، تمہیں نقصان نہیں پہنچے گا، ہم تمہیں ایک مقام تک پہنچائیں گے کہ تمہارے یہ بھائی تمہارے سامنے آ کر کھڑے ہوں گے، اور تم انہیں بتاؤ گے کہ انہوں نے تمہارے سامنے کیا کیا۔ اب یہاں سے جناب یوسف کی زندگی آزمائش کا ایک نیا مرحلہ شروع ہو گیا۔ ایک مرحلہ آزمائش کا بھائیوں کے ساتھ تھا، اب اگلا مرحلہ ہے جو بہت زیادہ حساس ہے۔ جناب یوسف کو ایک گھر میں لے جا کے رکھا گیا، عزیز مصر، اس کی زوجہ زلیخا کے نام سے معروف، اس کو جناب یوسف کے گھر میں رکھا گیا۔ خداوند عالم کہتا ہے کہ جب اس کو رکھا تو عزیز مصر نے کہا کہ اس کا اکرام کرو، اسا ینفعنا، شاید ہم اس سے کوئی فائدہ حاصل کر سکیں، او نتخذہ ولدا، یا شاید ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ عزیز مصر جو تھا، زلیخا جو تھا، کوئی ان کے اولاد نہیں تھی، تو ان کے ذہن میں خیال آیا کہ یہ شاید ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے، یا ہم اس کو اپنا اولاد بنا لیں۔ اب خدا کہتا ہے کذالک، اس طرح سے، یعنی کنویں سے ہم نے اس طرح نکال کر مصر آنے والے قافلے کے ہاتھوں یوسف کا سودا کروایا، اور اس کے بعد ہم نے یوسف کو یہاں تک پہنچایا، کذالک مکننا لیوسف فی الارض، یہاں سے اب ہم نے یوسف کو زمین پر مکانت یعنی مقام عطا کرنا شروع کیا۔ پہلا مقام جناب یوسف کو کیا ملا؟ وہاں بھائیوں کے ہاتھوں توہین ہوئی، بھائیوں کے ہاتھوں بے عزتی ہوئی، بھائیوں کے ہاتھوں کنویں میں ڈال دیے گئے۔ اب جس نے خریدا، پہلا ہی کام اس نے کیا کیا؟ اپنی زوجہ کے حوالے کیا۔ حالانکہ زوجہ وہ ہے جس کے پاس کنیز اور غلام بہت سارے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے جو گھر کی مالکن ہو وہ غلام اور کنیزوں سے سروکار نہیں رکھتی، اس کے غلاموں میں غلام کا اضافہ ہوا ہے۔ لیکن عزیز مصر کے دل میں یہ خیال خدا نے ڈالا، اور عزیز مصر نے اپنی زوجہ کے حوالے کیا کہ تمہارے حوالے، یہ عام غلام نہیں ہے۔ جناب یوسف کے چہرے سے یقیناً ایسے آثار نمودار تھے کہ اس نے جناب یوسف کو دیکھ کر ظاہری خوبصورتی بھی جناب یوسف کی، اور ساتھ ساتھ جو بردباری اور فہم تھا، حالانکہ ابھی نوجوان تھے، ابھی جناب یوسف 12 سال میکسیمم ان کی عمر ہے، مگر وہ آثار چہرے پر نمودار تھے۔ لہذا پہلا کام خدا نے کیا کیا؟ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُف، ہم نے اس طریقے سے یوسف کو مقام عطا کیا زمین کے اوپر، اور یہاں سے اب یوسف کی وہ تربیت ہونی ہے، وَلَنُعَلِّمُهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، جو جناب یعقوب نے کہا تھا کہ تم نے جو خواب دیکھا ہے اس کے نتیجے میں خدا تمہیں چنے گا، خداوند عالم نے تمہیں چن لیا، تمہیں سکھائے گا، اور تم خوابوں کی تعبیر جاننے کے قابل بنو گے۔ اب خداوند عالم نے خوبصورت آیت بیان کی، وَاللَّهُ غالبون علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، خداوند عالم کا ہر کام غالب رہتا ہے، خداوند عالم کا کوئی کام مغلوب نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص خداوند عالم کی طرف قدم بڑھائے تو خدا کو کوئی زیر نہیں کر سکتا، خدا کے کام کو شکست نہیں ہو سکتی۔ یہ خدا کا کام ہے کہ یوسف کو نکالنا ہے، اور یوسف کو خلافت اور حکومت عطا کرنی ہے، یوسف نے حکومت پر، مصر پر حکومت کرنی ہے، اس کام کے آگے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، چونکہ یہ فیصلہ کس کا ہے؟ خداوند عالم کا۔ لہذا اسی لیے کہا گیا کہ اگر انسان اپنے کاموں کو خدا کے حوالے کر دے، اس بات کو ذہن میں رکھے، واللہ غالب علی امرہ، خدا اپنے کام پر غلبہ رکھتا ہے، خدا کا کام کبھی ناکام نہیں ہو سکتا، خدا کے کاموں میں دیر ہو سکتی ہے، یہ ذہن میں رہے، قرآن درس ہے ہم سب کے لیے، خداوند عالم کی جانب سے آنے والی امداد میں تاخیر ہو سکتی ہے، مگر وہ تاخیر انسان کی بھلائی کے لیے ہوگی۔ خداوند عالم حضرت یوسف کے بھائیوں کے ہاتھوں بھی بچا سکتا تھا، کر سکتا تھا انتظام کہ یوسف بھائیوں کے ہاتھوں تھپڑ نہ کھاتے۔ یوسف نے مار کھائی ہے، جناب یوسف کی توہین کی گئی ہے، روایت کل میں نے پڑھی تھی، وقت نہیں تھا اس لیے نہیں بیان کیا۔ جناب یوسف کے جسم پہ جو کرتا تھا، بھائیوں نے وہ کرتا تھا گتروا لیا تھا، توہین کی تھی جناب یوسف کی۔ خدا چاہتا نہ کرتا یہ کام، نہ ہوتا، لیکن خداوند عالم نے یوسف کو کنویں میں رکھا، یعنی خداوند عالم نے عروج کو ہمیشہ سختی کے اندر رکھا ہے، کمال کو سختی کے اندر رکھا ہے۔ جب ایک بیج کو اگر آپ دیکھتے ہیں، ایک بیج کے اندر کمال کیا ہوتا ہے کہ یہ بیج تناور درخت میں تبدیل ہو، درخت میں تبدیل ہونے کے بعد اس میں سے جب سیب، مثلا سیب کا بیج ہے، اس میں سے دوبارہ سیب نکلیں تو یہ سیب کے بیج کا کمال ہوگا، مگر اس کمال تک سیب کا بیج پہنچے گا کب؟ جب زمین میں دفن ہوگا، جب زمین میں جائے گا۔ زمین میں جا کر کیا کرے گا؟ زمین میں جانے کے اپنی جڑیں نکالے گا، جڑوں کو نکالنے کے بعد ریزسٹنس سیکھے گا، زمین سے غذا حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، اس کی جڑیں زمین کے نیچے پھیلیں گی، تھوڑا سا کوپل بن کے باہر آئے گا، ہوا کو، گرمی کو، شدت کو برداشت کرے گا، یہاں تک کہ تناور درخت میں تبدیل ہو کر پھل دے گا۔ اس کا کمال ہے۔ خدا نے انسانی کمال کو بھی زحمت میں رکھا ہے، نہ فقط انسانی کمال، ہر چیز کا کمال ایسے ہی ہے۔ لہٰذا خدا کا کام واللہ غالب علی امرہ، خدا اپنے تمام کاموں پر غلبہ رکھتا ہے، تاخیر ہو سکتی ہے، تاخیر بھی مصلحت میں ہے، تاخیر بھی انسانی مصلحت کے اندر ہے۔ اب جب جناب یوسف وہاں پہنچے تو اس میں درود بھیجو محمد والے محمد پر، جب وہاں پہنچے تو ان کی پرورش ہوئی۔ قرآن نے بھی بہت ساری چیزوں کو اسکیپ کیا، مثلا 19ویں آیت میں بیان کیا اور 20ویں آیت میں کہ ان کو، 21ویں آیت میں بیان کیا کہ اس کو خریدا گیا اور مصر میں لے آ کے رکھا، اور اس کے بعد 22ویں آیت میں خداوند عالم کہتا ہے کہ جب یہ ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما وکذلک نجزی المحسنین، اور جب یہ جوانی پر پہنچے، اشدہ بیان کیا گیا، علامہ طباطبائی نے بیان کیا ہے اپنی تفسیر میں کہ اشدہ اس وقت کو کہا جاتا ہے کہ جب بچپن کے آثار انسان کے چہرے سے زائل ہو جاتے ہیں، یعنی ایک بچہ بچپنے سے نکل کر جوانی میں آتا ہے، اس وقت کو اشدہ کہا جاتا ہے عربی کے اندر، اور اس کی جو عمر انہوں نے تعین کی ہے وہ 18 سال، یعنی جناب یوسف جب 18 سال کے ہوئے تو اب 12 سال کی عمر میں اگر غلامی میں آئے عزیز مصر کی، اور 18 سال تو کم و بیش 6 سال کا عرصہ ہے جو انہوں نے اس گھر میں گزارا ہے۔ اب ان کی تربیت وہاں ہوتی رہی، جو کچھ بھی ہوا ان تمام چیزوں کو خدا نے اسکیپ کیا، اور ڈائریکٹ آیا کہا کہ جب وہ جوانی پر پہنچے اب وہ وقت آ گیا دوسرے وعدے کا۔ پہلے ہم نے عزت دی، ان کو احترام دلوایا، اب اگلا مرحلہ وعدے کا، کیا؟ ان کو حکمت اور علم دینے کا مرحلہ آ گیا۔ اور اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں ان لوگوں کو جو محسن ہوتے ہیں، جو نیکوکار ہوتے ہیں، جو بھی رائے خدا میں، کذالک نجزی المحسنین کو بیان کیا علامہ طباطبائی نے بھی اور آغا قراتی نے بھی، کہ جو کوئی بھی نیکی پر عمل کرتا ہے خدا اس کو جزا دیتا ہے۔ خداوند عالم کی جزا فقط یوسف سے مخصوص نہیں ہے، اگر یوسف سے مخصوص ہوتی تو جناب یوسف کے لیے خدا کہتا کہ اس طرح ہم نے یوسف کو جزا دی، خدا یہ نہیں کہہ رہا، خدا کہہ رہا ہے کذالک نجزی المحسنین، ہم جو بھی نیکوکار ہوتا ہے اس کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں، جو بھی ایک یوسف کی طرح اپنے نفس کو کنٹرول کرتا ہے، جو بھی یوسف کی طرح صبر کرتا ہے، جو بھی یوسف کی طرح تقویٰ پر عمل کرتا ہے، ہم اسی طرح اس کو جزا دیتے ہیں، یعنی اس کو سکھاتے ہیں۔ خداوند عالم کس کو کس طرح کی جزا دیتا ہے یہ وہ جانتا ہے بہتر۔ جیسا جب وہ جوانی کے اندر پہنچے، اب وہ وقت آیا کہ ان کو علم اور حکمت عطا کی جائے۔ اسی جوانی کے اندر اب جناب یوسف کا ایک امتحان شروع ہوا، اور وہ امتحان جس کو سورہ آیت یوسف کی آیت نمبر 23 بیان کر رہی ہے۔ یہاں پہ کچھ نکات ہیں، اس میں نوجوان دوستوں سے بہت توجہ چاہوں گا۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت حيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون۔ جب یہ کچھ عرصہ گزرا، وہ جوانی میں پہنچے، یہاں پر جس گھر میں وہ رہ رہے تھے، زلیخا کا دل جناب یوسف کی طرف مائل ہونا شروع ہو گیا تھا، بچپن سے ہی وہ ان کو اس طرح سے دیکھتی تھی، خوبصورتی جناب یوسف کی۔ ہمارے استاد تھے غلام حسین دینانی صاحب، انہوں نے بیان کیا ایک مرتبہ اس آیت کے ذیل میں، کہنے لگے کہ یوسف عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور یوسف کا مطلب انہوں نے بیان کیا. کہتے ہیں یوسف کا مطلب ہے, فارسی میں کہہ دوں پہلے, یوسف کا مطلب ہے حسن روز افزا, ایسا حسن جس میں ہر آنے والے دن میں اضافہ ہوتا چلا جائے. جناب یوسف کا یہ مطلب, جناب یوسف کو یوسف اس لیے کہتے ہیں حسن روز افزا, یعنی ہر آنے والا دن حسن میں اضافہ کرتا تھا. جناب یوسف ایک ایسی شخصیت, یقیناً ایک امتحان ہے جناب یوسف کا بھی, اور جناب یوسف کے ساتھ رہتے ہیں ان کا بھی امتحان تھا. یہاں پر اب خداوند عالم بیان کر رہا ہے کہ وراودت التی ہوا فی بیتہا عن نفسہ, جس کے گھر میں وہ رہ رہے تھے اس نے یوسف کو مراودہ کیا. مراودہ پہ میں بات کرنا چاہوں گا تھوڑا سا نوجوانوں کے ساتھ. وغلقت الابواب, دروازوں کو اس نے بند کیا. وقال اتیت لک, اور یوسف کو گناہ کی دعوت دی. یوسف نے مقابلے میں کیا کہا؟ کہا معاذ اللہ, میں اللہ کی پناہ میں ہوں. نہیں کہا میں اللہ سے پناہ مانگ رہا ہوں. فرق, اس کو فرق بیان کیا اغیتہ بتوائی نے بھی بیان کیا, اور جواد عامی نے بھی بیان کیا, اور موسیٰ قراتی بھی کہتے ہیں اعوذ بکا من الرحمن ان کنت تقیہ. جناب مریم نے استعمال کیا یہ لفظ جب ان کے سامنے ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا, اور وہ فرشتہ ان کی طرف پیغام لے کر آیا تھا, مگر جناب مریم عذرا تھیں. جناب مریم خدا عالم کی بارگاہ میں بہت مقام رکھتی تھیں, انہوں کو کبھی کسی نے نزدیک سے نہیں دیکھا تھا, کسی نامحرم سے ان کا کوئی تعلق نہیں بنا تھا کبھی. انہوں نے جب دیکھا ہے کہ انسان آ رہا ہے, انہیں نہیں معلوم تھا کہ فرشتہ ہے, ایک انسان کی شکل میں آیا, چونکہ قرآن کی آیا تھا کہ ایک فرشتہ ہم نے بھیجا انسانی شکل میں, انہوں نے اس وقت کہا اعوذ بک من الرحمن ان کنت تقیہ, اگر تو صاحب تقوی ہے, پرہیزگار ہے, تو میں اللہ کی رحمان کی پناہ چاہتی ہوں تجھ سے. یہاں جناب یوسف نے یہ نہیں کہا میں پناہ چاہتا ہوں, کہا میں پناہ میں ہوں. یعنی تم اگر یہ سمجھ رہی ہو کہ دروازے بند کرنے کے بعد میرے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا اور میں آزاد ہوں, تو نہیں, میں کسی کی پناہ میں ہوں. اب یہاں پر نکات ہیں, معاذ اللہ میں کسی کی پناہ میں ہوں, اس کو جناب یوسف نے بیان کیا. جناب یوسف کے ذہن میں گزشتہ تمام چیزیں موجود ہیں, کس طرح خداوند عالم نے یوسف کو پناہ دی ہے ہر ہر مرحلے کے اوپر, بھائیوں کی قید سے, بھائیوں کی چالوں سے, بھائیوں کی سازشوں سے, بھائیوں کے مکر و فریب سے, کنویں سے نکلنے کے بعد غلامی میں آئے, غلامی سے نکلنے کے بعد اس گھر میں آئے جہاں پہ عزت کے ساتھ زندگی گزاری. جناب یوسف کا مقام دوسرے غلاموں کی طرح نہیں تھا, خاص کام تھا جناب یوسف کا جو اس محل میں ہوا کرتا تھا, اور وہ عزیز مصر یا مثلا زلیخا کے لیے ہی خدمت انجام دیا کرتے تھے, خاص مقام تھا. جناب یوسف نے کہا معاذ اللہ میں اللہ کی پناہ میں, انہو ربی, وہ میرا پروردگار ہے, احسن مسوایا, اس نے مجھے بہترین طریقے سے پالا ہے, انہو لا یفلح الظالمون. یہاں پر سب مفسروں نے بیان کیا کہ جو اصل چیز ہے جو نوجوانوں کو توجہ کرنی چاہیے وہ مراودہ ہے, وراودت ہو, اس کو آہستہ آہستہ اس کے دل میں جگہ کی. کبھی بھی گناہ کی ابتدا اچانک سے نہیں ہوتی, گناہ ہمیشہ آہستہ آہستہ اپنی طرف کھینچتا ہے. آج کے دور میں یہ چیز بہت زیادہ کامن بھی ہے, نوجوانوں کو ان چیزوں کو بہت توجہ سے دیکھنا بھی چاہیے. یہ جو خاتون تھی جس کے گھر میں جناب یوسف تھے, ایک دم سے اس نے گناہ کی دعوت نہیں دی, مراودہ کرتی تھی, یعنی آہستہ آہستہ جناب یوسف سے حال احوال بات چیت, کبھی کسی بہانے سے بات, کبھی کسی بہانے سے بات کرنا. اسی لیے عزیز دوستوں کے لیے عرض کر رہا ہوں, شریعت اسلام نے نامحرم کے ساتھ خلوت کو حرام قرار دیا. اسی لیے شریعت اسلام نے کہا ہے کہ جہاں دو نامحرم ہوں فقط وہ دو نامحرم حرام ہیں, شریعت کا قانون, ایک نامحرم مرد, ایک نامحرم عورت, ایک نامحرم لڑکی, ایک نامحرم لڑکا. اس لیے کہ یہ ابتدا ہے, شیطان انسان کے مستقل پیچھے لگا ہوا ہے, مستقل پیچھے لگا ہوا ہے, کسی ایک لمحے بھی اسے نہیں چھوڑنا. اب یہاں پہ میں دوستوں سے عرض کر دوں گا کچھ نکات, کہ مراودہ کیا ہے, اگر واٹس ایپ پر کوئی میسج آ جائے تو ضروری نہیں ہے کہ ہر میسج کا جواب دیا جائے. اگر آپ کسی فیس بک کو یوز کرتے ہیں تو اس پہ کوئی میسج آئے, ضروری نہیں ہے آپ اس کا جواب دیں. یہ مراودہ ہے, ابتدا ہے, یہ کسی برائی کی طرف لے جانے کی ابتدا ہے. آپ کے اندر انسان کو خداوند عالم نے کیسا بنایا ہے, انسان کو خداوند عالم نے ریزسٹنس دی ہے, مقاومت دی ہے. انسان وہ نہیں ہے کہ جو ایک ٹیلی فون کال کے اوپر, ایک واٹس اپ میسج کے اوپر, ایک فیس بک کے میسج کے اوپر اپنا دین و ایمان چھوڑ دے. انسان کو خدا نے قوت عطا کی ہے, انسان کو خداوند عالم مخصوصاً مومن کو طاقت عطا کی ہے. ایک نوجوان جو مومن ہو, جو علی مرتضیٰ کا ماننے والا ہو, جو امام عصر کا منتظر ہو, اسے معلوم ہونا چاہیے کہ کس جگہ مجھے ریپلائی کرنا ہے, کس جگہ ریپلائی نہیں کرنا ہے.
ابتدا ہے، یہ ابتدا ہوتی ہے. آپ کو میسج آیا ضروری نہیں اس کا جواب دیا جائے، اگنور بھی ہوتا ہے، ڈیلیٹ بھی اسی کا آپشن ہوتا ہے. آپ کے جو ٹولز ہیں اس میں ڈیلیٹ کا آپشن بھی ہے، بہت ساری چیزوں کو ڈیلیٹ کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ نے یہ ڈیلیٹ نہیں کیا تو آپ کی انسانیت ڈیلیٹ ہو جائے گی. اگر اس کو آپ نے کمانڈ کرنا شروع نہیں کیا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ معاملات بہت آگے بڑھ جائیں گے. خدا اسی لیے ابتدا سے روکنا چاہتا ہے. وراودته التي هو في بيتها، جس کے گھر میں رہتے تھے وہ کوشش کرتی رہی یوسف کو اپنی طرف مائل کرے. اس کی تفسیر علامہ طباطبائی نے بیان کی، ظاہر ہے میں بہت ساری چیزوں کو بیان نہ کر سکتا ہوں، نہ وقت ہے نہ شاید مناسب ہو. تفصیل لکھی ہے علامہ طباطبائی نے اسی آیت کے ذیل میں، تقریباً 3 یا 4 صفحوں کی تفصیل ہے. اور کوشش کی گئی تھی جناب یوسف کے دل میں گھر کرنے کی، مگر یوسف کیا تھے؟ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ میں تھے، ہمیشہ خود کو خدا کے سامنے دیکھتے تھے. لہذا زلیخا کا کوئی کام یوسف علیہ السلام کو اس کی طرف مائل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا. جب زلیخا ناکام ہو گئی کہ یہ اپنی طرف سے توجہ نہیں کرتے، تو پھر اگلا مرحلہ اور آخری مرحلہ آیا کہ زلیخا نے ایک پلان تیار کیا. اب یہ دوسرا پلان ہے جو یوسف کے خلاف بھائیوں نے کیا تھا، یا زلیخا نے تیار کیا. اس نے اپنے طور پر کیا سوچا؟ اس نے اپنے طور پر سوچا کہ یوسف کو ایک بہانے سے گھیروں. لہذا اس نے ایک کمرے کا انتخاب کیا، اور اس کمرے کے اندر پھر اس کمرے کی تاکید بیان کی گئی کہ 7 کمرے تھے، 7 دروازے تھے. میں تفصیل اس لیے بتا رہا ہوں کہ یوسف علیہ السلام کے تقویٰ کا ہمیں اندازہ ہو، ہمیں پتہ چلے کہ کتنا انسان طاقتور ہے. جناب یوسف ایک نبی ہیں، ایک انسان ہے. اس نے تمام دروازوں کو بند کیا اور یوسف کو دعوت دی. جناب یوسف نے اس وقت پلٹ کر کہا، معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں ہوں. میں اللہ کی پناہ میں ہوتے ہوئے یہ نہیں کر سکتا. یہاں پہ علامہ طباطبائی بیان کرتے ہیں، یہ جو معاذ اللہ کا لفظ جناب یوسف نے استعمال کیا، زلیخا کو میسج دیا ہے کہ میں خداوند عالم سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہوں. یہ دروازے جو تو نے بند کیے ہوئے ہیں زلیخا، یہ تو نے ظاہری دروازے بند کیے ہیں، میں نے بھی کچھ دروازوں کو بند کیا ہوا ہے. تو نے ان ظاہری لکڑی کے دروازوں کو بند کیا ہے، میں نے غفلت خدا کے دروازے کو بند کیا ہوا ہے، میں نے خدا سے بے توجہی کے دروازے کو بند کیا ہوا ہے، میں نے شہوت کے دروازے کو بند کیا ہوا ہے، میں نے خدا کی نافرمانی اور معصیت کے دروازے کو بند کیا ہوا ہے. ان بند دروازوں کے ساتھ جس طرف تو مجھے دعوت دے رہی ہے، یہ ہونے والا نہیں. لہذا تیرے یہ بند دروازے میرے لیے کوئی پیغام نہیں رکھتے. اس کے اندر نکات ہیں. اس کے بعد جناب یوسف وہاں سے نکلتے ہیں. یقیناً ایک بہت بڑا کارنامہ ہے کہ جناب یوسف نے انجام دیا. اور اس کے بعد جب وہاں سے نکلتے ہیں، اب دروازے بند تھے، ہوا کیا؟ وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا. زلیخا نے ارادہ کیا جناب یوسف کی طرف بڑھنے کا. جناب یوسف کے بارے میں بیان ہوا، وَحَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرْرَعَ بُرْحَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوَ الْفَحْشَاءِ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. اس آیت کے اندر ایک نکات ہے، وہ یہ کہ اس نے ارادہ کیا یوسف کا، اس کے تو دل میں ارادہ تھا. ہم کس کو کہتے ہیں جناب؟ علامہ طباطبائی بیان کرتے ہیں، نہیں یہ ایک اور مفسر ہیں ان کی، عبدالکریم بی ازار شیرازی، ان کی تفسیر سے لیا میں نے. یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کام کو کہتے ہیں کہ جب دل کسی کام کی طرف مائل ہو طبیعتاً، یا ذہن میں کسی کام کو کرنے کا ارادہ طبیعتاً آئے، نیچرلی ایسا ہو. اس کی ایک مثال انہوں نے دی کہ فرض کیجئے آپ حالت روزہ میں ہوں، شدید ترین گرمی پڑ رہی ہو، اس شدید ترین گرمی میں حالت روزہ میں آپ کی نگاہ ایک دم سے پانی کے گلاس پر یا پانی کے جگ پر پڑے، طبیعتاً آپ کے ذہن میں پانی کا خیال آئے گا، مگر آپ پانی کی طرف توجہ نہیں کریں گے. کیوں؟ حکم خدا ہے کہ ابھی پانی نہیں پی سکتے. یہ جو طبیعتاً نیچرلی کسی چیز کی طرف مائل ہونے کو کہا جاتا ہے، وہ عربی میں ہم استعمال کیا جاتا ہے. لہذا بیان ہوا، ہمت بہی و ہما بہا. اس نے تو ارادہ قصدن کیا تھا یوسف کی طرف. یوسف ایک انسان ہونے کی حیثیت سے، نوجوان ہونے کی حیثیت سے، نیچرل سی چیز تھی کہ یوسف کے ذہن میں یہ چیز آئے، لیکن وہ خیال بھی نہیں آیا. کیوں؟ لولا ان رأى برهان ربه، کیونکہ یوسف نے اپنے رب کے برہان کو دیکھا ہوا تھا، یوسف نے مشاہدہ کیا ہوا تھا. اب یہاں پر جوادی عاملی نے اس کی بہت خوبصورت تعبیر کی ہے. جناب جوادی عاملی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جناب یوسف میں اور بہت سارے انبیاء میں ایک فرق ہے. وہ فرق یہ جناب یوسف کے قصے کے اندر کہ جناب مثلا موسیٰ کا قصہ، جناب ابراہیم کا قصہ، جناب ہود کا قصہ، ان تمام قصوں کے اندر ایک جنگ ہے جس کو جنگ جہاد اصغر کہتے ہیں. جہاد اصغر کیا چیز ہے؟ دشمن کے مقابلے پر قیام. سامنے دشمن ہے، اس کے ساتھ جنگ لڑنی ہے، اس کو دین کی ہدایت کرنی ہے. اکثر انبیاء کے جو قرآن کے قصے ہیں ان کے اندر جہاد اصغر کی بات ہے. حضرت ابراہیم کا قصہ جہاد اصغر ہے, بتوں کو توڑنا, ان سے دشمنی مول لینا, ان کی دشمنی مول لینے کے نتیجے میں آگ میں ڈال دیا جانا, جہاد اصغر ہے. جناب موسیٰ کا جہاد, جناب یوسف کے واقعے کے اندر جہاد اکبر بھی موجود ہے. یہ آگے جوادی عملی بیان کرتے ہیں. جہاد اکبر کیا چیز ہے؟ جہاد اکبر ہم سمجھتے ہیں اپنے نفس کے ساتھ لڑائی, جس کو رسول اللہ نے کہا تھا جب ایک گروہ واپس آیا جنگ لڑ کر, رسول اللہ نے ارشاد فرمایا مرحبن بقوم قضوا جہاد الاصغر, اس قوم کو ویلکم کہتا ہوں کہ جو ابھی چھوٹا جہاد کر کے آئی ہے. اصحاب کے جسم پر زخم کے نشان تھے, زخم کا خون بہ رہا تھا. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اگر یہ جنگ چھوٹی جنگ تھی کہ جس میں ہم زخمی ہوئے ہیں تو بڑی جنگ کیا ہوگی, وہ سمجھے کوئی بڑا مارکا ہے. رسول اللہ نے کہا کہ ہاں بڑا جہاد ہے, الجہاد بالنفس, تمہارے نفسوں کی جو لڑائی ہے, جو تم اپنے آپ کے اندر لڑتے ہو, یہ بڑا جہاد ہے. آگے جوادی عاملی کہتے ہیں کہ جہاد بالنفس بھی حقیقت میں جہاد اوسط ہے, درمیانہ جہاد ہے. جہاد اکبر پھر کیا چیز ہے؟ جہاد اکبر آگے جواد عاملی نے اپنی تفسیر میں بیان کیا کہ جہاد اکبر لفظی چیزوں سے نکل کر شہود کی منزل میں آنے کا نام ہے, جو خدا وند عالم نے بیان کیا کہ لولا رب برہانہ رب ہی. یہ نہیں کہا کہ اس کو اپنے رب کے براہین کا علم تھا, کہا یوسف نے اپنے رب کے برہانوں کو, براہین کو دیکھا ہوا تھا. یعنی یوسف کی آنکھیں کائنات کی حقائق سے واقف تھی, یوسف نے حقیقت عالم کا مشاہدہ کیا ہوا تھا. اس حقیقت تک ہر کوئی نہیں پہنچتا, یہ تھوڑا دقیق بحث ہے. علم کے مختلف راستے ہیں. ایک راستہ یہ ہے کہ کتاب میں جو لکھا ہوا ہے اس کو آپ کے سامنے پڑھ کے بیان کیا جائے. ایک راستہ یہ ہے کہ نہیں, اپنے ظرف کو, اپنے قلب کو اتنا طاہر اور پاک کیا جائے کہ خدا وند عالم اس دل کے اندر علم کو انڈیل دے. کہ جو روایت ہے کہ العلم نور, علم تو ایک نور ہے, یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء, خدا جس دل میں چاہتا ہے اس علم میں, اس علم کو اس میں انڈیل دیتا ہے. یعنی جو دل آمادہ ہوتا ہے پھر یہ علم اس دل میں چلا جاتا, علم اس میں چلا جاتا ہے. خب حضرت یوسف کا کمال کیا ہے؟ حضرت یوسف زبانی یا عقلی دلیلوں سے نکل کر مشاہدات کی منزل پر آ گئے تھے. کس ایج میں؟ 18 سال کی ایج میں, 18 سال کے سن میں. لہذا انہوں نے چونکہ خدا کی کائنات میں اس کے مشاہدات کر لیے تھے, جس نے خدا کی خلقت کا, خداوند عالم کی حکمت کا, خداوند عالم کے براہین کا مشاہدہ کیا ہو, آنکھوں سے دیکھ چکا ہو, اس کو زلیخا کا جال کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا, چونکہ وہ حقیقت سے واقف تھا. اسی چیز کو علامہ جواد عاملی نے بیان کیا کہ جہاد اکبر موجود ہے, یعنی لفظی گفتگو نہیں ہے بلکہ وہ برہان رکھتے تھے. خب اس کے بعد جناب یوسف علیہ السلام اس جگہ سے نکلے, اور وہاں سے جب انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی, اب یہاں پر اگلی آیت, واستبقا واستبق الباب, دونوں بھاگے. توجہ کیجئے گا, بعض اوقات دو افراد ایک جیسے کام کر رہے ہوتے ہیں مگر کاموں کی نیت میں بڑا فرق ہوتا ہے. خدا وند عالم کے نزدیک جو انسان کے اعمال ہیں وہ اس کی نیت کے سبب ہیں. دونوں بھاگ رہے تھے, جناب یوسف بھی بھاگے, زلیخا بھی بھاگی. اس کے اندر جو لفظ ہے واستبقا دو کے لیے استعمال ہوتا ہے, دونوں دروازے کی طرف بھاگے. کیوں؟ یوسف بھاگے دروازے کو کھولنے کے لیے, زلیخا بھاگی دروازے کو بند رکھنے کے لیے. یوسف بھاگے گناہ سے فرار اختیار کرنے کے لیے, زلیخا بھاگی ان کو گناہ کی دعوت دینے کے لیے. دونوں بھاگ رہے تھے مگر دونوں کے بھاگنے میں فرق ہے. یہاں پہ یہ جملہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ممکن ہے مسجد میں آنے والے نمازی سارے ہوتے ہیں مگر کس کی نیت کیا ہوتی ہے خدا جانتا ہے. عزاداری سارے کر رہے ہوتے ہیں, کس نیت سے کری آ رہی ہے عزاداری, یہ اہم ہے. ظاہر سے زیادہ جو اہمیت ہے وہ نیت کی ہے انسان کی. لہذا واستبق الباب, دونوں بھاگے لیکن دونوں کے بھاگنے میں فرق ہے. یوسف گناہ سے فرار کرتے ہوئے بھاگ رہے ہیں, زلیخا گناہ کی خاطر بھاگ رہی ہے. یوسف دروازے کو کھولنے بھاگ رہے ہیں, زلیخا دروازے کو بند کرنے کے لیے بھاگ رہی ہے. وَقَدَّتْ قَمِيصُهُ مِنْ دُبُرْ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ, اسی اثنا میں, اسی تگدو کے اندر یوسف کی قمیض زلیخا کے ہاتھ میں آئی اور وہ پیچھے کی طرف سے پھٹ گئی, اور اسی اثنا میں دروازہ کھلا اور زلیخا کا جو شوہر تھا وہ سامنے کھڑا ہوا تھا. اب جب زلیخا نے دیکھا کہ شوہر سامنے کھڑا ہوا ہے, قالت, اس نے ایک دم سے بات کو پلٹا, ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم, اسے فوراً بات کو پلٹا, کہا کہ جو تمہارے اہل کے ساتھ, ناموس کے ساتھ برا ارادہ کرے اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ اس کو جیل میں ڈال دیا جائے، قید میں ڈال دیا جائے، یا اس کو دردناک عذاب دیا جائے. یعنی اپنے اوپر سے ایک دم سے الزام کو ہٹایا، اپنے اوپر آنے ہی نہیں دی بات، موقع ہی نہیں دیا کہ وہ سامنے والا کچھ سمجھتا، فوراً سے اپنا الزام یوسف کی طرف لگا دیا. یہاں بھی نوجوانوں کے لیے پیغام ہے کہ بری گیدرنگز میں ہمیشہ یہی ہوا کرتا ہے، اگر آپ کسی برے دوست کی وجہ سے کسی برائی میں پڑ گئے اور کل خدا نہ خواستہ آپ کا کوئی نقصان ہوا، وہ اپنے ہاتھوں کو جھاڑ کے کھڑا ہو جائے گا، کہے گا میرا کیا قصور ہے، وہ کہے گا تمہارا اپنا قصور ہے. اور اس چیز کو قرآن کی آیت سے بیان کروں کہ جب قیامت کا دن آئے گا انسان شیطان کو ملامت کرے گا، انسان شیطان کے پیچھے پڑے گا کہ بدبخت تیری وجہ سے یہ ہوا، تیری وجہ سے یہ ہوا، تیری وجہ سے یہ ہوا. لیکن شیطان وہاں پر ایک جملہ کہے گا، جو لوگ شیطان کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہوں گے، شیطان پلٹ کر کہے گا فلا تلومونی، مجھے الزام مت دو، ڈونٹ بلیم می، لوم انفسکم، بلیم یور سیلف، اپنے آپ کو الزام دو. کیوں؟ کیونکہ شیطان کہے گا کہ میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا، میں تم پر کوئی طاقت نہیں رکھتا تھا، میں زبردستی تم سے کچھ نہیں کروا سکتا تھا، میں نے تو فقط ایک وسوسہ کیا تھا، تمہیں ایک سبز باغ دکھایا تھا، تمہارے ساتھ ایک جھوٹ بولا تھا، خداوند عالم نے تم سے سچے وعدے کیے ہوئے تھے، تم نے خدا کے سچے وعدے کو چھوڑ کر میرے جھوٹے وعدے پر عمل کیا، میرا کیا قصور ہے. قرآن میں آیت ہے، شیطان یہ کہے گا، شیطان بھی یہ کہے گا اور شیطانی دوست بھی یہ کہیں گے. نوجوانوں سے عرض کر رہا ہوں، شیطان فقط جن نہیں ہے. سورہ ناس آپ پڑھتے ہیں، سورہ ناس میں کیا بیان کرتے ہیں آخری آیت کے اندر، من الجنتے والناس، شیطان سے پناہ مانگتے ہیں، خناس سے پناہ مانگتے ہیں، وسوسے کرنے والے سے پناہ مانگتے ہیں. کون ہے یہ وسوسہ کرنے والا؟ جنات میں سے بھی ہے، انسانوں میں سے بھی ہے، جنات میں سے وہی شیطان، اس کے چیلے انسانوں میں سے کون ہے؟ جو بھی شیطانی خیال ذہن میں ڈالے وہ شیطان ہے، جو بھی زلیخا کی طرح یہ خیال ڈالے کہ دیکھو دروازے بند ہیں یعنی کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. اگر کبھی نوجوان دوستوں سے عرض کر رہا ہوں جو اسکول لائف سے گزر کر کالج لائف کے اندر آتے ہیں، اور آپ کے ہاتھ میں کوئی دوست سگریٹ پکڑا دے کہ یہاں تمہارے والدین میں سے دیکھنے والا نہیں ہے، تم بڑے ہو گئے ہو، اپنے بڑے ہونے کو انجوائے کرو، اس آیت کو نوجوانوں یاد رکھنا، اس آیت کو یاد رکھنا، یہ دوست نہیں ہے. سگریٹ سے تمہیں کیا فائدہ ملے گا؟ اگر کوئی فائدہ ہے، ایک فائدہ تو بتا دو، سگریٹ سے سوائے نقصان کے کچھ نہیں ہوگا. مگر یہ شیطان ہے، شکل انسانی ہے، تمہیں وسوسہ کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، ماں باپ نہیں دیکھنے والے. کبھی کسی کے ساتھ اسپورٹس کلب چلے گئے، وہاں پر اگر مکس گیدرنگ ہوئی، تمہارے دوست تمہارے ذہن میں وسوسہ ڈالے، جاؤ فلاں کے ساتھ دوستی کرو، فوراً سمجھ جاؤ تم امتحان کی منزل پر ہو، فوراً سمجھ جاؤ کہ تمہارا دوست اس وقت وہ کام کر رہا ہے جو زلیخا نے یوسف کے ساتھ کیا تھا. اس نے کہا تھا کہ دروازے بند ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، فوراً سمجھ جاؤ. کیا کرو؟ اگر ایماندار ہو یوسف کی طرح بھاگنا شروع کرو. پھر خداوند عالم کیا کرتا ہے؟ جب یوسف کی طرح بھاگو گے تو خداوند عالم نے یوسف کو حکومت عطا کی تھی، تمہیں بھی کہیں نہ کہیں حکومت عطا کرے گا، کم سے کم تمہارے نفس کا مالک تمہیں بنا دے گا. اپنے نفس کی ملکیت جس کے ہاتھ میں آ جائے وہ مالک اشتر ہوتا ہے، جو اپنے نفس کا مالک بن جائے وہ امارے یاسر ہوتا ہے، جو اپنے نفس کا مالک بن جائے وہ میسم تمار ہوتا ہے. کم ہے یہ حکومت؟ یہ حکومت کم ہے کہ کوئی میسم تمار کی طرح اپنے نفس کا مالک بن جائے؟ میسم تمار کو علی کہتے ہیں، میسم تمار اس درخت پر تمہیں پھانسی دی جائے گی. میسم کہتے ہیں چھوٹا سا درخت، روایت بیان کرتی ہیں اپنے ہاتھوں سے میسم پانی دیتے ہیں اس درخت کو، کب یہ درخت بڑا ہوگا، کب علی کی محبت میں اس پہ لٹکایا جاؤں گا. کیوں؟ کیونکہ میسم اپنے نفس کا مالک، نفس پر حکومت ہے میسم کی، نفس حکومت نہیں کر رہا میسم کے اوپر، میسم کی حکومت ہے اپنے نفس کے اوپر. اگر تم یوسف کی طرح بھاگو گے گناہ سے، خدا کم سے کم تمہیں تمہارے نفس کا مالک بنا دے گا. یہ کم نہیں ہے، تم نفس کے مالک بن گئے تو امام زمانہ کے سپاہیوں میں ہو. تم اگر نفس کے مالک بن گئے، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ دینے والوں میں کون تھے جو اپنے نفس کے مالک تھے؟ امام حسین علیہ السلام کا ساتھ کن لوگوں نے دیا؟ جو نفس کے مالک تھے، جن کا نفس ان پر حکومت نہیں کرتا تھا وہ اپنے نفسوں پر حکومت کرتے تھے. سامنے بڑا لشکر نظر آ رہا تھا، اگر نفس کی حکومت ان پر ہوتی تو اس لشکر کو دیکھ کے خوف زدہ ہو جاتے، اس لشکر کو دیکھ کے ڈر جاتے، اور اس لشکر کو دیکھنے کے بعد جب امام حسین کہتے جاؤ، چونکہ نفس کی حکومت تھی چلے جاتے، مگر وہ اپنے نفس کے مالک تھے، انہوں نے اپنے نفس کو سر اٹھانے نہیں دیا، اپنے نفس کو کنٹرول کر کے امام حسین کو کہا کہ ایک زندگی نہیں ہزاروں زندگیاں آپ پر قربان کریں گے. زیادہ نوجوان دوستوں کے لیے ان آیات کے اندر بڑے پیغامات ہیں. یقیناً بہت ساری باتیں بہت زیادہ کھل کے نہیں ہو سکتی، وقت بھی نہیں ہے، دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں بچتی، چند دن ہمارے پاس ہیں انشاءاللہ، ان آیات پر کل بھی بات ہوگی تھوڑی بہت، بس اے نوجوانوں آپ کے لیے مخصوص ہیں، اور صرف نوجوانوں سے ہی نہیں عزیزوں، ایک جملہ عرض کروں گا تلخ نہیں ہوگا انشاءاللہ، آپ مجھے معاف فرمائیں گے، بزرگوں سے بہت معذرت کے ساتھ، شیطان کی دشمنی ہر انسان کے ساتھ ہے، اور جب تک انسان زندہ ہے شیطان کی دشمنی ہے، شیطان آخری لمحے تک نہیں چھوڑتا، یہ الگ بات ہے، میں پہلے بھی ایک جگہ کہا تھا یہاں پر بھی کہہ دوں کہ ممکن ہے کہ ہم سب کی زلیخائیں الگ الگ ہوں، ہمیں پہچاننا چاہیے زلیخا کیا چیز ہے، جو راہ خدا سے ہٹائے وہ زلیخا ہے، جو راہ خدا سے ہٹانے کی بات کرے، جو خداوند عالم سے جو چیز بھی خداوند عالم سے غافل کرنے کی بات کرے وہ زلیخا ہے، بزرگ کی زلیخا الگ ہو سکتی ہے، نوجوان کی الگ ہو سکتی ہے، مرد کی الگ ہو سکتی ہے، عورت کی الگ ہو سکتی ہے، مومن کو یقیناً گناہوں سے نہیں بہکایا جا سکتا، کسی مومن کو شیطان کبھی بھی شراب نوشی پر آمادہ نہیں کر سکتا، طے ہے یہ بات، مومن ہے، کسی نمازی کو شیطان ان چیزوں کے ذریعے سے بہکا نہیں سکتا، تو اس کا مطلب ہے کہ شیطان بیٹھ گیا، چھوڑ دیا، نہیں، شیطان کب تک نہیں چھوڑے گا، جب تک آخری سانس، شیطان آخری سانس پر اٹیک کرتا ہے، وقت ختم ہو گیا، ورنہ واقعہ سنا دیتا ہے اس کے اوپر، آخری سانس تک آئے گا، لیکن کرے گا کیا، جس کا مزاج جیسا ہوگا اس کو اس مزاج کے مطابق بہکائے گا، نماز پڑھنے والا انسان ہے، چیریٹی کرنے والا انسان ہے، ویلفیئر کرنے والا انسان ہے، اسی راستے سے آئے گا، پینیٹریٹ یہیں سے کرے گا، ویلفیئر کے کاموں سے ہی بہکائے گا، کس طرح بہکائے گا اس کی تفصیل ہو سکتی ہے، وقت نہیں ہے، نماز کو نمازی کو نماز کے ذریعے سے بہکائے گا، ہر کسی کا راستہ اس کو پتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ شیطان واقعی شیطان ہے، ہر طرح کے ہتھ کنڈے اس کے پاس موجود ہیں، لہٰذا ہم سب کی عزیزوں یہ کوشش ہونی چاہیے، بزرگوں سے میں نہیں عرض کر رہا، نوجوانوں سے عرض کر رہا ہوں کہ شیطان کو بھی پہچانے، اپنے لیے جو زلیخا ہے یعنی جو خدا سے دور کرنے کا ذریعہ ہے اس کو پہچانے، اور اس کے اندر خداوند عالم سے مدد طلب کریں کہ یہ راستہ واقعی خدا کی مدد کے بغیر تھوڑا سا مشکل اور دشوار ہے، لیکن خدا مدد ضرور کرتا ہے، میں نے مثال دے دی آپ کے سامنے کہ یوسف اگر ایک رسی کے ذریعے سے، ظاہری رسی کے ذریعے سے ظلمتوں سے نکل سکتے ہیں، تو ہم اللہ کی رسی پر ہاتھ رکھ کر نفس کی ظلمتوں سے نکل سکتے ہیں، نوجوانوں کے لیے چونکہ گفتگو ہو گئی آج، لہذا خدا وند عالم کو بھی واسطہ دیتے ہیں اس نوجوان کا کہ جو کربلا کے اندر موجود تھا، کہ خدا اس نوجوان کی عظمت سے ہمارے نوجوانوں کی حفاظت کر لے، خدا اس نوجوان کے ایمان کی برکت سے ہمارے نوجوانوں کو ایمان عطا کر دے، ہمارے نوجوانوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے، کیسا ایمان تھا اس نوجوان کا، اس نے اپنے بابا سے سنا انا للہ و انا الیہ راجعون، پلٹ کر پوچھا بابا اس موقع پر کلمہ استرجاع کا کیا مطلب ہے، کیوں پڑھا، کہا کہ مجھے ہاتف غیبی کی آواز آئی کہ یہ قافلہ چل رہا ہے، موت اس کے پیچھے پیچھے روانہ ہے، اس نوجوان نے پوچھا ایک جملہ کہ بابا اولسنا علی الحق، ہم حق پر نہیں ہیں، کہا کیوں نہیں ہم حق پر ہیں، کہا جب حق پر ہیں تو پرواہ نہیں ہے، موت ہماری طرف بڑھے یا ہم موت کی طرف بڑھ جائیں، اصل میزان حق ہے، معیار حق ہے، حق پر ہونا چاہیے، علی اکبر نے یہ جملہ پوچھا، امام حسین نے علی اکبر کو کہا خدا تمہیں جزا دے، تم اس قدر صاحب ایمان ہو، اس قدر تمہارا جذبہ، تمہارا دل ایمان سے لبریز ہے، لیکن عزیزوں اسی اکبر کا جانا بہت مشکل مرحلہ تھا، جو چند مشکل مراحل امام حسین علیہ السلام پہ کربلا میں تھے، ان میں سے ایک مرحلہ علی اکبر کی روانگی ہے، نوجوانوں کے لیے عرض کروں توسل ہو جائے علی اکبر سے کہ خدا اس جوان علی اکبر کی برکت سے ہم سب کی اور ہمارے نوجوانوں کی حفاظت کرے انشاءاللہ، علی اکبر کا جانا بہت مشکل تھا، جب علی اکبر آئے امام حسین علیہ السلام سے اجازت طلب کی، روایت کہتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے حسرت بھری نگاہ علی اکبر پر ڈالی، ندائے نگاہ ودا، یعنی اس کے بعد کہ پتہ ہے حسین کو کہ اب یہ واپس نہیں آئے گا، اس کے بعد عجیب جملے امام حسین کا، علی اکبر جب جانے لگتے ہیں، علی اکبر سے امام حسین جاتے ہوئے ایک جملہ کہتے ہیں، علی اکبر سے نہیں مخاطب ہوتے ہیں، کہتے ہیں پروردگار گواہ رہنا، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، خدا تو گواہ رہنا اس قوم کی طرف، اب وہ جا رہا ہے جو صورت میں سیرت میں تیرے نبی کی مانند تھا، خدایا جب کبھی ہم تیرے نبی کی زیارت کے مشتاق ہوتے تھے، عزیزوں حسین وہ ہیں جنہوں نے نبی اکرم کو دیکھا تھا آنکھوں سے، حسین نے نبی کی آغوش میں پرورش پائی تھی، حسین نبی کے شانوں پر سوار ہوتے تھے، علی اکبر اور نبی اکرم میں کتنی مشابہت تھی، حسین کہتے ہیں تو گواہ رہنا جب کبھی نبی کی زیارت کرنا چاہتے تھے علی اکبر پہ نگاہ کیا کرتے تھے، علی اکبر ایسا نوجوان ہے عزیزو، علی اکبر روانہ ہوئے، تاریخ بیان کرتی ہے علی اکبر جب روانہ ہو کے آگے بڑھے، گھوڑے کو ایڑ لگائی، انہیں محسوس ہوا کہ کوئی پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے، پلٹ کر دیکھا تو حسین پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، سواری سے اترے، ہاتھوں کو جوڑا، کا بابا آپ نے جانے کی اجازت دی تھی، حسین نے عجیب جملہ کہا، علی اکبر کاش تیری اولاد ہوتی، تجھے اندازہ ہوتا حسین کے دل پر اس وقت کیا گزر رہا ہے. پھر حسین علیہ السلام نے ایک عجیب جملہ کہا ہے، علی اکبر سے کہا ہے، بیٹا میدان میں جا تو رہے ہو، دیکھو جتنا ممکن ہو پلٹ کر دیکھتے رہنا، یعنی دیکھتے رہنا علی اکبر، اپنا چہرہ دکھاتے رہنا، حسین تمہارے چہرے کو آخری وقت تک دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ اکبر عزیزوں، وہ وقت بھی آیا کہ علی اکبر میدان میں گئے. بعض مقاتل میں لکھا گیا ہے کہ حسین علیہ السلام اپنے پنجوں کے بل کھڑے ہو کے علی اکبر کو دیکھتے رہتے تھے. علی اکبر کی سواری دائیں جاتی تھی، حسین دائیں مڑتے تھے، علی اکبر کی سواری بائیں جاتی تھی، بائیں مڑتے تھے. لیکن ایک مرحلہ ایسا آیا، آسمان پر آواز گونجی، السلام علیک یا آباتا ہو، اے میرے بابا میرا سلام قبول کیجیے، علیک منی السلام، میری طرف سے سلام آخر قبول کر لیجیے. علی اکبر نہیں چاہتے گویا کہ حسین لاش تک آئیں، جانتے ہیں کہ بابا ہے صحیح، بوڑھا باپ ہے، میری جوانی کا غم برداشت نہیں کر سکیں گے، مگر حسین مہربان باپ ہے، کیسے علی اکبر کی جوان لاش پر نہ پہنچے. تاریخ بیان کرتی ہے علی اکبر کے سرانے مولا حسین پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا ہے، سینے میں پرچی کا پھل لگا ہوا ہے. عزیزوں، علی اکبر حسین علیہ السلام کی اولاد تھے، ان کے بارے میں بیان کیا گیا کہ جب ان کے گرز لگا تھا، نیزہ لگا تھا، انہوں نے اپنی سواری کے آگے ہاتھ ڈال دیے تھے، سواری کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، سواری بجائے اس کے خیام تک لے کر آتی علی اکبر کو دشمنوں کی طرف لے گئی تھی. تب تاریخ کا جملہ ہے، فقط اللہ اربن اربا، علی اکبر پر اتنے وار کیے گئے کہ اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا تھا. خدا جانے حسین نے علی اکبر کو کیسے دیکھا ہوگا. بعض روایتوں میں آیا کہ جناب زینب باہر نکلی، بھیا علی اکبر کی لاش ہے، زینب تمہاری مدد.
فسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بار علامہ استوصل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. علی اکبر کا واسطہ ہمارے جوانوں کی جوانی، ایمان، عزت، حیا، عفت کی حفاظت فرما. پالنے والے جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما. مقروضوں کے قرض کو ادا فرما. بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما. تمام مراجع الزام کو صحت سلامتی و امن عنایت فرما. اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما.